یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمدللہ الذی امن الخائفین وینجی الصالحین يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ارباب عزا سورہ مبارکہ رات کی گرمی آیت کے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حالت کا تبدیل نہ کرنا یعنی اپنی عطا کو روک لینے کے مترادف ہے. اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ بھی ہے وہ اس کا فضل اور احسان ہے، اس کی عطا اور بخشش ہے. اس لیے کہ نہ ہمارا کوئی استحقاق ہے، نہ کوئی حق ہے، نہ کوئی رائٹ ہے کہ ہم اللہ سے کوئی چیز طلب کریں. جو کچھ بھی ہے اس کا فضل ہے اور احسان ہے. اس بنا پر اس کا کسی چیز کو روک لینا در حقیقت اس کی عطا کے رک جانے کے مترادف ہے. اور خدا کا کسی مصلحت انسانی کے مطابق کسی عطا کا روک لینا اس کی مشیت و خزانہ و غیب اور اس کے علم اور قدرت میں کمی کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ انسان کی تربیت کے لیے ہے کہ وہ بعض اوقات انسان کو اس کی حاجت دیر سے عطا کرتا ہے، تاخیر سے اس کی مراد عطا کرتا ہے، تاکہ اس کی تربیت کا جو پہلو ہے وہ کامل ہو سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس بنا پر اللہ جو یہ فرما رہا ہے کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے، یعنی اللہ کی عطا موقوف ہے، اللہ کی عطا رکی ہوئی ہے اس امر پر کہ جہاں پر انسان اپنی حالت تبدیل کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہر انسان کو ایک مرحلہ عمل تک لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہ جو میرا کوشش کر رہا ہے، خدا کوشش ہی کر سکتا ہے ہم انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ وہ انسان بنانے کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، شریعت بھیجتا ہے، اوصیاء کو بھیجتا ہے، اولیاء کو بھیجتا ہے، ائمہ کو بھیجتا ہے. وہ کوشش ہی کرے گا کہ جناب انسان ان پر عمل پیرا ہو جائے. لہذا وہ ہمیں ایک مرحلہ عمل تک لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کوشش اس میں کامیاب ہے یا کامیاب نہیں ہے، بعض اوقات جو ہے انسان اپنے تئیں اس پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کامیاب ہو جاتا ہے، توجہ رکھیے گا، اور اگر کہیں انسان کامیاب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نعوذ باللہ ناکام ہو جاتا ہے، اپنی مراد نہیں پاتا، انسان کو ارادہ اور اختیار دینے کا مطلب ہی یہی ہے، انسان کو مختار کل بنانے کا مطلب ہی یہی ہے، مختار کل سے مراد کیا ہے، یعنی یہ تمہاری زندگی، یہ تمہارا ارادہ، یہ تمہارا اختیار، یہ تمہاری بساط، یہ تمہاری زندگی اور یہ تمہارے فیصلے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جاؤ، اب جتنا انسان اللہ کے ارادوں پر عمل کرتا رہے گا کامیابی کے منازل طے کرتا رہے گا، اور جہاں وہ اللہ کے ارادوں پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دے وہیں سے تنزل اس کا شروع ہو جائے گا، توجہ رکھے گا، اور یہ بات یاد رکھے گا، اخلاقیات میں اہل بیت علیہ السلام نے ایک منزل بیان کی ہے، وہ منزل یہ ہے کہ انسان کی زندگی جمود اور رکود کا شکار نہیں ہو سکتی، جس کو مولا کائنات بہت ہی آسان زبان میں ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجی مل کے محمد علیہ، یا انسان کا قدم جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے، یا پستی کی طرف ہے یا بلندی کی طرف ہے، دو ہی طرف ہے، اسٹل اور جمود نہیں ہو سکتی کہ جناب ہم چلیں اوپر نہیں جا رہے تو نیچے بھی نہیں جا رہے، نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نے اوپر کی طرف قدم بڑھانے چھوڑ دیے اس کا جو سفر ہے وہ نزول اور تنزل کی جانب ہو جائے گا خود بخود، یعنی یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی، یہ انسانی حیات کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان اگر ترقی اور صعود کی جانب سفر نہ کرے وہ نزول اور تنزل کی جانب سفر کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت سے نکالنے کے لیے کہ انسان کی زندگی لمحے بھر کے لیے، لمحے واحد کے لیے، آنے واحد کے لیے رکود کا شکار نہ ہو، مسلسل ارتقا ہوتا رہے، جس کو کل میں نے کہا انسانی زندگی عبارت ہے ترقی سے، ارتقا سے، منازل کو طے کرنے سے، الیہ راجعون، یہ راجعون کیا ہے، اور رجوع ہے، یہ رجوع پستی کی طرف نہیں ہے، یہ رجوع بلندی کی طرف ہے، درود بھیجیے محمد والا، انسانی زندگیوں کو ڈیزائن ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو مرتب ایسا کیا، اور جتنی بھی عبادات اللہ نے دی ہیں، توجہ رکھیے گا، جتنی بھی عبادات اللہ نے دی ہیں وہ سب انسان کی تربیت کے لیے ہیں، توجہ رکھیے گا، یعنی صرف عبادات ہی نہیں بلکہ کائنات میں انسان کی زندگی کا ہر شان و مرحلہ اس کو ایک منزل تک لے جانے کے لیے ہے، جب تک کہ آپ اپنا گزشتہ سانس اپنے پھیپھڑوں سے خارج نہیں کریں گے آپ نیا سانس نہیں لے سکتے، کیا مطلب، کوئی آدمی ہے کہ جناب دو سانس میں لے لوں یا ایک کو روک لوں اور پھر دوسرے کو بھی لے لوں، جناب ایک نہ شدھ دو شدھ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ چھوٹی سی مثال یہ بتا رہی ہے، جب تک کہ نفس گزشتہ کو انسان اپنے پھیپھڑوں سے اخراج نہ کرے وہ نفس آئندہ کو اپنے پھیپھڑوں کی زینت نہیں بنا سکتا، یعنی خدا کہہ رہا ہے دینا سیکھو کائنات میں، جب تک دینے کے قابل نہیں ہوگے لینے کے قابل بھی نہیں ہوگے، اور اللہ کی طرف سے جو عطا ہے توجہ رکھے گا، جو عطا ہے اللہ کی طرف سے وہ ترقی اور عروج اور معراج کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی مانگا جا رہا ہے وہ اس لیے مانگا جا رہا ہے تاکہ روز قیامت اس کا اجر عطا کیا جا سکے، اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سانس لینا اور چھوڑنا ہے، سانس کا اخراج ہے، سانس کا ادخال ہے، یہ کیا ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی اللہ اس کے ذریعے سے چاہ رہا ہے یہ جو سانس تم باہر نکال رہے ہو یہ تمہاری زندگی کے لیے مفید ہے، جتنی سانس تم گزشتہ کو باہر نکالو گے اتنی ہی تازہ سانس، تازی ہوا، تازی آکسیجن تمہارے پھیپھڑوں میں آئے گی، تمہاری حیات کی ترقی کا سبب بنے گی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ کچھ کرنا نہیں سیکھو گے دنیا میں تم کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ دنیا کا اصول ہے، جب تک آپ دنیا کے لیے کچھ کام نہیں کریں دنیا جو ہے وہ آپ کو کچھ دے گی نہیں, توجہ رکھے گا. یہ ڈیزائن ایسے کی گئی ہے دنیا. اب دامن وسع گنجائش نہیں کہ میں معاشرتی مثالوں سے اور دوسری مثالوں سے جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں, لیکن بس اتنا ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں, وہ نماز کی شکل میں ہو, روزے کی شکل میں ہو, حج کی شکل میں ہو, عزاداری کی شکل میں ہو, تولا کی شکل میں ہو, تبرع کی شکل میں ہو, وہ سب ہماری تربیت کے لیے ہیں اور ہمارے نقص و عیب کو دور کرنے کے لیے. یعنی آن واحد میں ہمارے عیب کو بھی دور کریں گی اور ہمیں ترقی کی منازل سے بھی قریب کریں گی. اب انسان دوا کھاتا ہے, معمولاً جو دوا انسان کھاتا ہے ایلوپیتھک کی ڈاکٹری دوائیں طبی دوائیں, ان کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا اثر جانبی ہوتا ہے. کوئی بھی دوا اٹھا لیجئے, کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ کیمیکل سے بنی ہے لہذا یہ مادہ, یہ کیمیکل, یہ دوائیں جہاں ایک چیز کو اچھا کر رہی ہوتی ہیں دوسری چیز کو بگاڑنے کا کام کر رہی ہوتی ہیں, توجہ رکھیے گا. لیکن حکمت کی دوائیں, توجہ رکھیے گا, ایسی نہیں ہوتی ہیں, توجہ رکھیے گا. حکیم کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے, توجہ رکھیے گا. اب بات آ گئی تو عرض کرتا ضرور, حکیم کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حکیم صاحب ہیں, جڑی بوٹی کا علاج کرتے ہیں, جڑی بوٹی سے علاج کرتے ہیں, عزیز نہیں. حکیم کو حکیم اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ بھی ایک طبیب ہوتا ہے. اگر طبیب ہوتا تو طبیب کہتا ہے, حکیم کیوں نہیں کہتے؟ توجہ رکھیے گا بھائی, کہتے تو طبیب کے پاس جا رہے ہیں, حکیم کیوں کہتے ہیں؟ حکیم حکمت سے ہے عزیز علی کرامی, حکمت یعنی عقل و دانائی رکھنے والا, توجہ رکھے گا. اور عقل و دانائی اسے ملا کرتی ہے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے. درود بھیجے محمد والا. جو جتنا عقل کا صحیح استعمال کرے گا وہ اتنی ہی حکمت کا حامل ہونا شروع ہو جائے گا. اب لقمان کو خدا نے کہا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, توجہ رکھیے گا. حکمت کا ہے عقل کا بالا ترین درجہ ہے, شسرفتا دھلا ہوا ایک اسٹیج ہے, ایک منزل ہے, ایک مرحلہ ہے جس کا نام حکمت ہے. حکیم کو جو علاج کر رہا ہے طبیب, اس کو حکیم اس لیے کہا جاتا ہے, وہ صرف جڑی بوٹیوں سے علاج نہیں کرتا, توجہ رکھیے گا. وہ حکیم اس لیے حکیم کہلاتا ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ اپنی عقل سے علاج کرتا ہے. کیسے؟ مثلا بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی خاصیت گرم ہوتی ہے, بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کی خاصیت سرد ہوتی ہے, بہت سی ایسی تو ہوتی ہیں جو مزاج پر اثر انداز ہوتی ہیں, جو آپ میں چڑچڑاپن بھی پیدا کریں گی. مختلف جڑی بوٹیاں ہیں, مختلف سبزیاں ہیں جو اس کائنات میں ہیں, اور سب کا اپنے خاص اثر موجود ہے. حکیم کو حکیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان جڑی بوٹیوں کے, ان دواؤں کے مزاج کو دیکھ کر اور آپ کے بدن کے مزاج کو دیکھ کر ایک تناسب پیدا کر کے آپ کی صحت کے لیے ایک دوا تجویز کرتا ہے. لیکن اگر وہ صرف طبیب ہو, ڈاکٹر ہو, علاج کرنے والا ہو, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کتاب کھولے گا اور کتاب کھولنے کے بعد کہے گا فلاں شربت پی لیجیے, فلاں جڑی بوٹی کھا لیجیے, فلاں سبزی کھا لیجیے. اس سے آپ کے مزاج میں, آپ کی صحت میں, آپ کے صحت کے اتار چڑھاؤ میں کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے اس کو کوئی کام نہیں ہے. اس لیے حکیم کو اس لیے حکیم کہا جاتا ہے کہ وہ جڑی بوٹی کے بھی مزاج کو سمجھتا ہے اور آپ کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے. دونوں مزاجوں کو جو طے کر کے عمل کرے اور علاج کرے اسے حکیم کہا جاتا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ حکیم ہے, توجہ رکھیے گا, وہ کائنات کا اعلیٰ ترین حکیم ہے. اب اس کی کوئی دوا, توجہ رکھے گا, اس کی کوئی عبادت, اس کا کوئی مستحب, اس کا کوئی واجب, اس کا کوئی سنت امر ہمارے مزاج میں گراوٹ, ہماری مزاج میں جھکاؤ, ہمارے مزاج میں خرابی پیدا نہیں کر سکتا. یہ آنے واحد میں ہمارے نقص و عیب کو بھی دور کرے گا اور ہمیں ترقی کی طرف بھی لے کے جائے گا. آنے واحد میں کیا؟ نماز تکبر سے بھی نجات دلانے والی ہے, توازو بھی لے کے آنے والی ہے, قبر و قیامت کو بھی یاد دلانے والی ہے, طہارت و پاکیزگی بھی لے کے آنے والی ہے, حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق الناس کا درس دینے والی بھی ہے, اور دوسری طرف اللہ سے بھی نزدیک کرنے والی ہے. جتنا جتنا انسان بندوں سے اوپر چلتا چلا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ہر عبادت ایسے ہی ہے عزیزانِ گرامی, اور ہر عبادت میں یہ خوبی موجود ہے کہ وہ انسان کے نقائص کو برطرف کرتی ہے. اب ہر عبادت لے لیجیے آپ, اب دعوت قدسی میں نے نماز کی مثال دی ہے, وہ بالقص علی ہذا القیاس کہ انسان اسی طرح سوچتا چلا جائے تو آپ کو ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نظر آ جائے گا. یعنی میں کہہ رہا ہوں مجھے اور آپ کو کوئی نہ کوئی پہلو نظر آئے گا. وہ عبادات ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہیں کہ وہ ہمارے نقص و عیب کو دور کریں گی, برطرف کریں گی اور انسان کے روح کو ترقی اور معراج عطا کریں گی. درود بھیجے محمد وال محمد. ایک اور درود بھیجے محمد وال محمد. آج پنکھا نہیں چل رہا, یہ آج مجھے گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. نہیں پھر رہتے رہتے ایسے مومنین جو ہے وہ عزیز بھائی. درود بھیجے محمد وال محمد. اجزائے گرامی, یہ ہے اللہ کا ڈیزائن کیا ہوا در حقیقت حکیم اسلام. اس لیے اللہ کو حکیم کہا جاتا ہے, اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی, منفی انداز ہوگی. لیکن اگر اللہ کی حکیم کی دی ہوئی انہیں جڑ بوٹیوں کو اس کے بتائے ہوئے تناسب کے بغیر کھانا شروع کر دیں جی, کیا ہوگا؟ مزاج میں گرمی بڑھ جائے گی, خالی پیلے میں گھر والوں میں چیخنا چل رہا ہے نا جی, کبھی زوجہ پہ, کبھی بچوں میں پہ, کبھی کسی بھی کسی کی جی. یا اگر کوئی اور جڑی بوٹی کھا لی, پتہ ٹھنڈے مزاج ہو گئے تو گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے بے خبر پڑے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے جی. جب حکیم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق استعمال نہ کی جائے تو افراد و تفرید آتا ہے. یہی حال عبادات کا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق پڑھو گے تو انسان بنو گے, اللہ کے حکم کو چھوڑ کے بنو گے تو طالبان و وحشی درندے بنو گے. درود بھیجے محمد وال محمد. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کمال تک پہنچانا, کمال کے لیے عبادات مقرر کی گئی ہیں اور ان عبادات میں سے ایک عبادت عزاداری ہے. عزاداری ہے. اب عزاداری کا کوئی تناسب ہے؟ توجہ رکھیے گا, کوئی معیار ہے؟ میں نے ایک گفتگو شروع کی تھی, میں کما حقوق کو پورا نہیں کر سکا کیونکہ دامن میں گنجائش نہیں تھی. جتنی ہمارے موضوع سے مربوط تھی اتنی گفتگو میں نے کھولی, لیکن ایک بڑی وسیع اور بحث طلب عنوان ہے کہ جس میں گفتگو کی جائے کہ عزاداری کے قبول ہونے کا کیا معیار ہے. اگر عزاداری عبادت ہے تو عبادت اللہ سے قریب کرتی ہے, شیطان سے دور کرتی ہے. عزاداری کا حسن ہے جیسے نماز کا حسن ہے, اور توجہ رکھے گا یہ عزاداری در حقیقت تولا و تبرع کی ایک جامع شکل ہے. تولا اور تبرع کی جامع شکل ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو نماز کا تابع بنا لو, تمہاری زندگی خدا کی عبادت میں بسر ہونے لگے گی. جتنی بھی عبادات ہیں سب نماز کے تابع ہیں. توجہ رکھیے گا, انسان کی زندگی اگر نماز کے تابع ہو جائے, توجہ رکھیے گا, اس کی زندگی عبادت بن جائے گی. ہر قسم کی عبادت جو آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا شائبہ, اس کا عنصر, اس کی کوئی جھلک آپ کو, یہ جو میں کہہ رہا ہوں جھلک, یہ مجھے اور آپ کو نظر آئے گی, وہ الگ کوئی نہ کوئی لنک, کوئی نہ کوئی تناسب اور رابطہ مل جائے گا. ہر عبادت جو ہے وہ آپ کو اس کا عنصر جو ہے کس میں, نماز میں مل جائے گا. توجہ رکھیے گا, اگر جہاد بھی ہے تو جہاد کا عنصر بھی ایک قسم سے نماز مل جائے گا. اب تولا و تبرع کیا ہے؟ تولا یعنی اچھے کو اچھا کہنا, برے کو برا کہنا. اب یہ کہ قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں ہے, اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم پر ثابت قدم, صراط الذین انعمت علیہم, جن لوگوں کا راستہ کہ جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. توجہ, یہی تو تولا ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب اترا جو گمراہ ہو گئے, یہی تو تبرع ہے. بس عزیزان گرامی, تولا تبرع کیا ہے؟ اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. عزیز, اس کی جامع ترین شکل کیا ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے. اور آج جو میں نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ, رسول اور اہل بیت کی قربت، عزاداری کے ثمرات میں سے ایک ثمر کیا ہے؟ اللہ کی قربت، رسول کی قربت، اہل بیت اور پنجتن باپ کی قربت۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھائی اگر تہ کی عبادت ہے، جب اجر رسالت ہے، تو رسالت کا اجر ثواب اور کار خیر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ توجہ رکھیے گا، کار خیر ثواب کے علاوہ کوئی اور چیز اجر رسالت نہیں ہو سکتی، یعنی عبادت ہی ہو سکتی۔ جب عبادت ہے تو اس کا بھی ایک انداز ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ اب اگر امام جماعت کے لیے عادل ہونا شرط ہے، کیا ذاکر کے لیے بھی عادل ہونا شرط ہے؟ یہ جس کو لا کے بٹھا دیں، سوال ہے۔ امام جماعت کے لیے عدالت شرط ہے، کیا ذاکر کے لیے بھی عدالت شرط ہے؟ یہ جو ہم سنتے ہیں، من بکا و ابکا و تباکا و جب الجنہ، جو یعنی صاحب عقل، جو سے من سے مراد جو، یعنی صاحب عقل، جو روئے رولائے اور رونے جیسی شکل بنا، اس میں جنت بازی ہو جائے گی۔ اسے جو سے مراد کون ہے؟ ہر انسان۔ یزید نہیں رویا تھا، افواج یزید میں لوگ کربلا میں نہیں روئے تھے، تو مجھے رکھیے گا، اس کی تشریح ہونی چاہیے۔ جو سے مراد کون ہے؟ اچھا چلو، جو روئے، جو رولائے، کون رولائے؟ یہ رولانے والا کون ہے؟ ذاکر۔ ذاکر کوئی صفت ہونی چاہیے۔ کل کو اگر شمر آ جائے، ہم کہیں گے بھائی بڑا زبردست رولاتے ہیں مولانا، قیامت کے مصائب ہوتے ہیں، پٹس ہوتی ہے بڑی، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ نقل کرے گا نا، یہ تو براہ راست نقل کرے گا، روداد قتل حسین کی، تو اس سے بڑا رولانے والا اور کون ہوگا؟ کیا اسے ممبر پہ جانے دیا جائے گا؟ توجہ کی، اس کی تشریح ہونی چاہیے۔ کم آپ کو اس کو ہمارے فارض من حلاجی ہونی چاہیے۔ حلاجی اسے کہتے ہیں، جب روئی کو گدوں میں اور لحاف میں بھرا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی دھنائی ہوتی ہے، حلاجی ہوتی ہے، اس کے روئے روح کو الگ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا حسن اور نکھار پیدا ہو۔ اس حدیث کی حلاجی ہونی چاہیے، اس کا حسن اور نکھار واضح ہونا چاہیے، تب جا کر عقلوں میں جائے گا، تو عقیدے کی درستگی کا سبب بنے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن اگر روئی کو جیسے اٹھایا ویسے ہی ڈال دیا، کیا ہوگا؟ لو تھوڑے سے بن جائیں گے روئی کے، نہ سردی سے بچا سکے گی، نہ جو ہے وہ آپ کی صحت کا سبب بن سکے گی۔ وہ روایات جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں، اگر ان کی حلاجی نہ کی جائے، ان کے حسن کو واضح نہ کیا جائے، ان کی منہ شگافی نہ کی جائے، تو عقیدے کی درستگی کے بجائے عقیدے کی خرابی کا سبب بن سکتی ہے۔ اب یہ جو روئے، اب کون روئے، توجہ رکھیے گا، یہاں پہ معیار آنا چاہیے رونے والے کا، کس بنا پہ روئے، کس معیار پہ روئے، کس عقیدے کے ساتھ روئے۔ جو روئے، رونے والے بہت سے گزرے ہیں، لیکن کیا سب جنتی ہیں؟ ہرگز نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ رولائے، کون رولائے؟ فلاں ذاکر کو جانے دیجئے مولانا، کیوں بھائی؟ بڑے قیامت کے مصائب پڑتا ہے، توجہ رکھیے گا، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ تو ذاکر کی شرائط ہیں، ذاکر کو عادل ہونا چاہیے، یہ عدالت کی شرط جو مجتہد توز المسائل میں امام جماعت کے لیے لکھتا ہے، وہاں آپ کو نہیں ملے گی یہ عدالت ذاکر کی شرائط۔ توجہ رکھیے گا، یہ وہ شرائط ہیں جو اہل بیت نے ہمیں عقلی طریقے سے دی ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب دو رکعت نماز کے لیے ایک شخص کو آگے کڑا کر کے اس کے پیچھے اٹھا بیٹھا جاتا ہے، اس کی اقتدا کی جاتی ہے، تو اس میں عدالت شرط ہے، تو کیا ایک گھنٹے کی عبادت کو بغیر عدالت کے چھوڑ دیا جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے بھائی۔ حضرت موسیٰ، توجہ رکھیے گا، حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، بواد موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وہ اتممنا بعش، 10 راتیں اضافہ کی، 40 شب و روز کے لیے موسیٰ جائیں تو اپنا نائب چھوڑ کے جائیں، توجہ رکھیے گا، اور رسول ساری زندگی کے لیے جائیں، نائب چھوڑ کے نہ جائیں، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر نیابت کے، بغیر خلیفہ کے، بغیر امام کے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ آئمہ کی صفت ہی یہی رہی ہے کہ وہ نیابت کے ذریعے سے
معاملات کو حل کرتے ہیں. آئمہ چاہیں آنے واحد میں سب جگہ پہنچ سکتے ہیں, توجہ رکھ, واقعات ہیں, لیکن ان کو حکم نہیں ہے کہ اس ولایت تکوینی کے ذریعے سے, اس روحانی پاور کے ذریعے سے حکومت کریں. یہ جو مولا خط لکھتے تھے, مولا جواب آتا تھا, یہ کیوں تھا؟ علم غیب نہیں تھا. تھا علم غیب پہ میں پہلا اشرہ پڑھ چکا ہوں پورا, کہ آخری زمانے سے متعلق علم امام علی کی غیب گوئی, تو علم غیب پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں میں کہ علم غیب آئمہ سے کیا مراد ہے. بھائی حضرت مسلم کو جو بھیجا گیا ہے, کیا امام حسن کو علم غیب نہیں تھا؟ تھا, لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار نہیں تھا. یہ جو خط لکھ کے بلائے گئے امام کو, ان خط کی حقیقت نہیں معلوم تھی, ان خطوط کی معلوم تھی, لیکن امام کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے علم روحانی کو, علم غیب کو دنیا میں حکومت اور رول کے لیے استعمال کرے. توجہ رکھیے گا, اسی طریقہ سے اہل بیت علیہم السلام عام انسانی معیارات کے مطابق حکومت کیا کرتے تھے. وَإِلَا اگر امام کو معلوم تھا تو پھر حضرت مسلم کو بھیجنے کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ اس لیے بھیجا تھا کہ ہمیں معلوم ہے ہم دنیا پہ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ جو ہے کہ من بکا و اب کا و تبا کا وجب الجنہ, اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو روتے ہیں, ان کی کیا صفات ہیں. ایک, دو, وہ کون لوگ ہیں جو رولاتے ہیں. لہذا ذاکر کو بھی عادل ہونا چاہیے. عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک جملے میں کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں. عادل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا جائز مقام دینا. جراب کا مقام پیر ہے, ٹوبی کا مقام سر ہے, اگر تبدیل کر دیا جائے یہ ظالم ہے کیونکہ مقام تبدیل کر دیا, اگر جگہ پہ رکھے گا کیا ہے, یہ عادل ہے. اب اس امر عقلی کی روشنی میں اس ممبر پر آنے والی کی شرائط کا تعین ہو گیا, جو اہل بیت کی تعلیمات کو, توجہ رکھیے گا, جو خدا کو خدا کہے, اہل بیت کو مخلوق کہے, وہ عادل ہوتا ہے. لیکن جو خدا اور علی کے درمیان یہ کہے کہ خدا اور علی میں ایک فرق ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, اعوذ باللہ, کہ نظر آ جائے تو علی, نظر نہ آئے تو خدا, یہ ظالم ذاکر ہے, یہ عادل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ مخلوق اور خالق میں ایک فرقہ فاصلہ رکھتا ہے. تو پھر مولا کے خطبات کو کیا کہیں گے جن نہج البلاغ میں توحید اور خدا کی ذات و صفات کے لیے بیان فرمایا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جو ایک فرقہ قائل ہو جائے, اس کا مطلب ظلم ہو رہا ہے, بظاہر شاید بحر المصائب ہو جائیں, شہنشاہ مصائب ہو جائیں, کوئی بھی ہو جائیں, یہ من اب کا جو رلائیں اس کی تشریح ہونی چاہیے. کوئی بھی, کل کوئی شمن آ کے رولا, آپ کہیں گے جناب اس کو رلانے دے, بڑے اچھے مجلس پڑھ رہا ہے. کل کو جو ہے وہ شمر جو ہے حضرت امام حسین مولا عباس کا علم لے کے آ جائے, آپ کہیں گے ارے اس کو کچھ نہیں کیا مولانا, یہ مولا عباس کا علم لے کے آیا. کیا ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ, ہم کس منزل پہ پہنچ گئے ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز خدا کے حکم کے مطابق نہ پڑھی جائے, افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے انسان. عزاداری اگر اہل بیت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو تو پھر معاشرہ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے. کہیں جنت کو اتنا آسان بنا دیا جائے, نعرہ لگاؤ جنت کھل جائے گی, کہیں اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ نہ کوئی چیز تمہاری کام نہیں آئے گی. یہ افراد و تفرید آپ مولوی ملا کی طرف سے ہو یا کسی جاہل داگری کی طرف سے ہو, کسی کی طرف سے بھی, یہ قابل مذمت ہے. اہل بیت کے دل سہل اور آسان ہے. اس لیے مولا کو جب یمن بھیجا تھا تو فرمایا تھا اے علی, مسائل کو آسان بنانا, مشکل نہیں بنانا. خود رسول اللہ نے سفارش کی, یسر ولا تعسر, اے علی مسائل زندگی کو, دین کو آسان بنا کے پیش کرو تاکہ لوگ اس عمل پر ہو کر اپنی معراج بندگی کو حاصل کر سکیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا قربت جو ایک اور ہمیں نتیجہ مل سکتا ہے عزاداری کا, ثمرات عزاداری میں سے, کہ اللہ کی قربت میں اضافہ ہوتا ہے, رسول کی قربت میں اضافہ ہوگا, اہل بیت کی قربت و محبت میں اضافہ ہوگا. اور یہ جو کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ امام کہہ رہے ہیں. اور کہاں کہہ رہے ہیں امام؟ امام زیارت عاشورہ میں فرما رہے ہیں. زیارت عاشورہ کیا ہے؟ امام کی تعلیم کردہ دعا ایک زیارت ہے. اس میں امام کہہ رہے ہیں کہ اس غم کے ذریعے سے یہ تولا و تورا جو میں کہہ رہا ہوں, تولا اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے اور تبرع ان کے دشمنوں سے بیداری ہے, توجہ رکھیے گا. اور اگر تولا ہے تو پھر اہل بیت سے بھی اور ان کے چاہنے والوں سے بھی. یہ چاہنے والے کون ہیں توجہ رکھیے گا, جو بھی اہل بیت کے راستے پر ہوگا وہ اہل بیت ہی سے کہلائے گا. یہ سلمان منا اہل البیت ایک معیار خاص ہے, حضرت ابو ذر کے لیے بھی کہا ہے منا اہل البیت, اور حضرت ابراہیم نے مسئلہ حل کر دیا. دیکھیے یہ جو کچھ خاص لوگوں کو کہا ہے یہ خاص ایک عطا اور درجہ ہے, ایک منیت کا جو رشتہ ہے وہ عمومی ہے ہر شخص کے لیے. وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, قرآن کی آیت حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جو بھی میرا اتباع کرے گا فَإِنَّهُ مِنِّي. وَمَن تَبِعَنِي, من یعنی عقل صاحب شعور, وَمَن تَبِعَنِي, توجہ رکھے گا. اب اگر کوئی شخص مثلا اندھا ہو اور وہ نامحرم کو نہ دیکھے وہ فضیلت کا سبب اس کے لیے نہیں ہو سکتا. نامحرم کو کیوں, آپ نے دیکھنے کی صلاحیت تو نہیں ہے. کوئی سماج سے بے بہرا ہو وہ کوئی غیبت اور بری بات نہ سنے اس کے لیے فضیلت کا سبب نہیں ہو سکتا, کیوں آپ اس صفت سے محروم ہیں. کوئی قوت گویائی پہ قادر نہ ہو اور وہ کوئی بری بات نہ کہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہو سکتی. وَمَن تَبِعَنِي, من یعنی صاحب عقل ہونا چاہیے, صاحب شعور ہونا چاہیے, صاحب فہم و فراست ہونا چاہیے. وَمَن تَبِعَنِي, جو بھی میرا اتباع کرے گا, تو یعنی اتباع کرنے کا اختیار اس کے پاس ہو, اچھائی برائی کا آپشن اس کے پاس ہو, تب جا کر وہ اچھائی کو اختیار کرے, تب جا کر وہ ابراہیم کے دشمنوں کو چھوڑ کر ابراہیم کا اتباع کرے. وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, وہ گویا مجھ میں سے ہے, میرا جیسا ہے. توجہ رکھیے گا, اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تولا کرے ہم سے اور ہمارے شیعوں سے, کہ جو ہماری اطاعت کرنے والے ہیں, اگر ان سے تولا نہ کرو تو تولا پورا نہیں ہوگا, اللہ پورا نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کی زندگی میں اہل بیت کے ان اصحاب کا جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے کہ جو اہل بیت کی تاثیر و پیروی میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. شہدائے کربلا سب سے بڑی مثال ہے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤه, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اولیاؤه. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, طیب تم وطابت الارض التي فيها دفنتم, امام حسین جس زمین پاک ہوئے وہ بھی پاک ہیں, اور جس سرزمین میں شہداء کربلا مدفون ہیں وہ زمین بھی پاک ہے. توجہ رکھیے گا, تم آپ پاک ہو گئے اور وہ زمین پاک, یعنی اہل بیت کی پیروی کرنے والے, اتباع کرنے والے. فمن تبعنی فانه منی, فمن, اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جو بھی میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہو جائے گا. اب تولا کیا ہے, تولا یہ ہے کہ اللہ سے محبت, توجہ رکھیے گا, اللہ سے محبت, رسول سے محبت, اہل بیت سے محبت, اور جو بھی ان کی محبت رکھتا ہے اس سے محبت. اب رسول اللہ کی ایک دعا ہے جو آج سے شاید میں نے تقریباً 30-35 برس پہلے سنی ہوگی, ہمارے امام جماعت اشرف عالمی صاحب مسجد خیر العمل میں نماز پڑھاتے تھے, وہ کہتے تھے اللہم انی اسألک حبک ومن یحبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں. اللہم انی اسألک حبک, میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں. وہ حب من یحبک, اور جو بھی تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. توجہ رکھے گا بھائی, علی سے کسی وجہ سے محبت کرے نہ کرے, علی سے ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ یہ اللہ کا چاہنے والا عبد ہے. اللہم انی اسألک حبک ومن یحبک. اب بات محبت کی آ گئی ہے تو ایک نقطہ عرض کرتا چلوں, سلمان فارسی کو رسول اللہ نے بلایا, سلمان ادھر آؤ, جی آقا, جی سرور, جی مولا, بتائیے حکم کیا ہے. اپنی انگوٹھی اتار کے دی, کہا کہ جاؤ بازار میں اور اس پر لا الہ الا اللہ کندہ کروا لو, یعنی اس میں کھدوا لو, کندہ کرا لو, حق کروا لو, جس کہتے ہے اور کاف, حق کرانا, حق یعنی کندہ کرانا. سلمان گئے واپس آئے, دونوں ہاتھوں میں دے کر انگوٹھی رسول کی خدمت پیش کی. رسول اللہ نے انگوٹھی دیکھی, لکھا تھا لا الہ الا اللہ, اس کے بعد نیچے لکھا تھا محمد رسول اللہ, توجہ رکھیے گا. رسول اللہ نے دیکھا, کہا کہ سلمان ہم نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھو, یہ محمد رسول اللہ تو ہم نے نہیں کہا تھا. کہا کہ رسول اللہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو میں نے کہا کہ اس کے نیچے محمد رسول اللہ بھی آنا چاہیے, اس لیے کہ آپ ہی سے تو اللہ کو پہچانا ہے. دیکھیں محبت کا معیار, دیکھیں رسول نے حکم نہیں دیا لیکن محبت کا معیار یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا تو محمد رسول اللہ بھی کہنا ضروری ہو گیا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اچھا جناب محمد رسول اللہ, اب جو نیچے نکال گئی تو لکھا تھا علی ولی اللہ, تو وہ جو رکھے گا. کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ سرکار مجھے نہیں معلوم, یہ میں نے نہیں لکھوایا اور نہیں جو ہے اس نے اپنی مرضی سے لکھا ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے. کہا کہ ابھی پریشان مت ہو, لا الہ الا اللہ تمہاری مرضی تھی, محمد رسول اللہ سلمان کی مرضی تھی, علی ولی اللہ میری محبت کا نتیجہ ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ محبتوں کا سلسلہ ہے اور مجلس ادا وہی فرش ادا ہے کہ جو اللہ سے ہی اللہ کی محبت کو بھی دل میں اتارتی ہے, اہل بیت کی محبت کو بھی دل میں اتارتی ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کی محبت سے بھی قریب کرتی ہے. اللہم انی اسلو حبک فمن یحبک, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور عزیزان کرام جب بھی کوئی امر درپیش ہوتا ہے, دیکھیں ولایت کتنی اہم چیز ہے, ولایت نعرہ نہیں ہے, ولایت ملنگ کا باجا نہیں ہے, ولایت مندرس کپڑے پہننا نہیں ہے, ولایت نعرہ ولایت علی ولی اللہ نہیں ہے, ولایت گلی میں مالا پہن لینا نہیں ہے, ولایت علی کی بوٹی پینا نہیں ہے, استغفر اللہ. ولایت کیا ہے عزیزان گرامی؟ ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ سرکار دو جہاں کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی ہاتھ اٹھاتے تھے بارگاہ احدیت پہ, خدا تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ, اپنے حبیب کی اس مشکل کو دور فرما دے. ولایت کا اہتمام سیکھنا ہے تو میں سرکار سے کہ علی مرتضیٰ کے صدقے میری مشکل کو آسان فرما دے. اللہ اکبر. تو یہ ہے ولایت. تو تولا کیا ہے؟ تولا یعنی اہل بیت سے, خدا سے, رسول سے, پنجدن سے سب سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت. اور تبرع کیا ہے؟ اللہ اور رسول اور اہل بیت کے دشمنوں اور ان کے حمایتی اور طرفداروں سپورٹر سے اظہار براءت. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمیں عزاداری میں ملتا ہے. اللہم انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الی الحسین و الیکا. کیا کہہ رہے ہیں؟ معذور فرما رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح دعا کرو. زیارت عاشورہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں اس حسین کی محبت یعنی تولا اور تبرع کے ذریعے سے انی اتقرب الی اللہ اللہ کا قرب چاہتا ہوں, وَإِلَى رَسُولِهِ اور اس کے رسول کا قرب چاہتا ہوں, وَإِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ امیر المومنین کی نزدیک قائم ہوں, وَإِلَى فَاطِمَةَ اور جناب فاطمہ کی بارگاہ و جوار میں پہنچنا چاہتا ہوں. اب ہم دیکھیں کہ زیارت عاشورہ کس طریقے سے ہمیں ثمرات عزاداری کے نزدیک کر رہی ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے اللہ کی قربت میں اضافہ ہونا چاہیے, عزاداری کے ذریعے سے رسول کی قربت میں اضافہ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ عصر عاشور ایک زیارت ہے, مخصوص زیارت ہے جو عصر عاشور کے وقت کی, جب آپ فاقہ شروع نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے کی آئے, اس سے پہلے کی یہ زیارت موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں احسن اللہ لک العدا فی ولدک الحسین. رسول اللہ آپ کے فرزند کی تعزیت پیش کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا بہترین فرزند تھا, نور چشم تھا, میری بہترین تعزیت قبول کی لیے. السلام علیکم امیر المومنین احسن اللہ لک العدا فی ولدک الحسین. مولا امیر المومنین اپنے صاحبزادے کی تعزیت قبول کی لیے. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا احسن اللہ لک العدا فی ولدک الحسین. بی جان اپنے بیٹے کی تعزیت قبول کی. السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ احسن اللہ لک العدا فی اخیک الحسین. اپنے بھائی کی تعظیم قبول کی. دیکھیے کس طریقے سے ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے. تولا اور تبرع دونوں کے ذریعے سے اللہ کی قربت, اہل بیت کی قربت اور پنجتن کی قربت کو حاصل کرنا ہمارا شعار ہونا چاہیے. درود جو محمد و آل محمد. ایک اور درود جو محمد و آل محمد. آزاداری کا ثمرا میں ایک ثمر کیا ہے؟ تولا و تبرع. تولا و تبرع کی میں نے مختصر سے وضاحت کی. یہ تولا و تبرع یعنی ہمیں اللہ سے بدل کرے گا, یعنی اتقرب الی اللہ و الی رسول. اس کے بعد اسی زیارت عاشر میں دو تین مقامات پر اس طرح تقرب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ہمیں اس محبت کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہیے. دیکھیے اگر اللہ کو نکال دیا جائے امام حسین کی عزاداری میں کوئی ہوش نہیں, کوئی اجر باقی رہے گا؟ اگر قیامت کو نکال دیا جائے امام حسین کی عزاداری و شہادت سے, کوئی اجر کوئی حسن باقی رہے گا؟ اگر نبوت کو نکال دیا جائے, شریعت کو نکال دیا جائے, کتاب اور قرآن کو نکال دیا جائے, کوئی حسن باقی رہے گا؟ ایک شخص آیا تھا, اٹھا تھا, شہید ہو گیا, اس کے گھر والوں کو قیدی بنا دیا. لیکن جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, شریعت کے تحفظ کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسائل میں سنتے کہ جب میدان حشر ہوگا تو جناب زہرا امام حسین توجہ رکھیے گا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تقرب کا, قرب کا, نزدیکی کا ایک سلسلہ ہمارے سامنے رکھنا ہے. تو عزاداری کرتے جاؤ, خدا کا, رسول کا, اہل بیت کا قرب حاصل کرتے چلے جاؤ. جو میں نے ایک سوال آپ کی خدمت عرض کیا کہ عزاداری کے بارے میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے, اگر عزاداری عبادت ہے, عبادت ہے, اجر رسالت ہے, اجر رسالت ہے, اجر رسالت میں کوئی گناہ شامل نہیں ہو سکتا. تب وہ جو رکھے گا, یعنی آپ کو گناہ کی چیز جو ہے وہ رسول اللہ کو دے. میں نے اجر اور معاوضے میں کل گفتگو کی ہے, اس کو کھولنا نہیں چاہتا دوبارہ. توجہ رکھے گا, یعنی دیکھیے اگر کوئی عام انسان ہوتا ہے وہ پانی مانگتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ لو. کوئی تھوڑا بڑا رتبے والا ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ مثلا ہاتھ تو اوپر گلاس رکھ کے دے دیتے ہیں, ایک انداز یہ ہوتا ہے. اور تھوڑا رتبے والا ہوگا آپ پلیٹ نیچے رکھ کے دے دیں گے, اور ہوگا تو آپ خود کھڑے ہو کر اس کو پانی دیں گے, اور کوئی بڑے عہدے والا اور رتبے والا ہوگا تو دونوں ہاتھوں سے پیش کریں گے. اب جتنی شخصیت کا احترام بڑھتا چلا جائے گا, آپ کے عمل کا انداز اور تناسب بھی بدلتا چلا جائے گا. اب آپ اجر رسالت دے رہے ہیں, تب وہ جو رکھیے گا کیا دے رہے ہیں؟ اجر رسالت, رسول کی رسالت کا اجر دے رہے ہیں, معاوضہ نہیں دے رہے. تب وہ جو اجر دے رہے ہیں, اجر میں ثواب میں معاوضے میں فرق ہوتا ہے. کل تھوڑا بہت میں واضح کر چکا ہوں, آپ جو ہم جو اجر دے رہے ہیں, کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سرکار کو ایسی کوئی چیز دیں کہ جس میں گناہ کا شائبہ موجود ہو, گناہ کا کوئی رنگ موجود ہو؟ توجہ رکھیے گا, آپ دھوبی کو اپنے کپڑے دیتے ہیں دھلائی کے لیے, اگر دھبے صاف نہ ہوں کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ دھبے صاف نہیں, اس کو دوبارہ دھلائی کے لیے بھیج دیجیے, آپ اضافی پیسے نہیں دوں گا. اتنا علم ہے ہمیں کہ کوئی چیز اگر دامدار ہو, جس کو صاف ہونا چاہیے تھا وہ دھبا و داغ باقی ہو, آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب ہم دھوبی سے اپنے ہی کپڑے کو دامدار حالت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو کیا ایسی کوئی عزاداری, ایسا کوئی فعل جس میں گونا یا گناہ کا شائبہ اور عنصر موجود ہو, رسول اللہ ہم سب قبول کر سکتے ہیں؟ بہت سادہ سا سوال ہے, بہت سادہ سا سوال ہے, کیا قبول کر سکتے ہیں؟ ہر عقل انسان کے لیے نہیں. لہذا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فرش اعضاء پر عزاداری پہ مفصل گفتگو ہونی چاہیے, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے. لہذا توجہ رکھیے گا, کہ جو آج آوازیں آ رہی ہیں کہ عزداری پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، کسی مشتہد اور کسی مائی کے لال میں دم نہیں کہ عزداری پہ فتویٰ لگائے، ہم کسی فتوے کو نہیں مانتے. توجہ رکھیے گا، امام حسین روح ولایت ہے، امام حسین روح نبات ہے، امام حسین روح قرآن ہے، امام حسین روح اسلام ہے، امام حسین روح جہاد ہے، امام حسین روح زکات ہے، امام حسین روح زندگی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود امام کی کوئی نماز ادا ہوئی؟ کوئی ایسا عمل نعوذ باللہ امام کی زندگی میں دکھا سکتے ہیں جس کو ہم کہیں کہ امام کا نعوذ باللہ کوئی عمل بد اخلاقی سے عبارت تھا؟ روح دین ہے وہ، روح نماز ہے، ولایت رکھتا ہے، لیکن وہ تابع ولایت ہے، تابع قرآن ہے، تابع شریعت ہے. یہی وجہ ہے امام حسین کے بارے میں نہیں سنتے، جب کربلا پہنچے تو کتنے ہزار درہم میں زمین خریدی، یہ کیوں خریدی؟ تابع شریعت ہے حسین، شریعت کا حکم ہے کہ جس زمین کو اپنے تصرف میں لانا چاہتے ہو اسے خریدو، ملکیت بناؤ. امام نے بنائی، یہ بات کرو گی توجہ رکھیے گا، یہ تابع شریعت نہیں تو کیا ہے؟ امام حسن امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ غلط وضو کر رہے ہیں، کہا کہ بتائیے ہم دونوں میں سے کون بہتر وضو کرتا ہے، واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، بہتر وضو کر کے بتایا، صحیح کامل جامع وضو کر کے بتایا، بزرگ نے گلے لگا لیا، بیٹا تم غلطی پر نہیں تھے، غلطی پہ میں تھا. توجہ رکھیے گا، یہ واقعہ سنے ہوئے نہیں سنے ہوئے، سنے میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کیا مطلب؟ تابع شریعت ہے حسین، تابع قرآن ہے. تو جب امام حسین تابع شریعت و قرآن ہو سکتے ہیں تو امام کا ذکر، امام کی عزاداری تابع قرآن و شریعت کیوں نہیں ہو سکتی؟ امام حسین کی عزاداری بالائے قرآن نہیں ہو سکتی، امام حسین کا ذکر بالائے شریعت نہیں ہو سکتا. اگر حسین تابع شریعت ہے تو پھر اگر اقبال کا احترام ہے تو اقبال کے کلام کا بھی احترام ہے. اگر کوئی اقبال کے کلام میں تحریف کرے اس پہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جناب اقبال کے کلام میں تحریف کی جا رہی ہے، اقبال کی شخصیت کو مسخ کیا جا رہا ہے، کوئی قائد اعظم کے بیانات میں رد و بدل کرے، تحریف کرے، ہم اس کو گرفتار کریں گے. کیوں؟ یہ پاکستانی حکومت کا قانون ہے کہ نہ قائد اعظم کی توہین ہوگی اور نہ قائد اعظم کے فرمودات کی. حتیٰ جو کرنسی آپ کے پاس ہے، اگر کوئی شخص قائد اعظم کی تصویر کی تضحیک کرے، اہانت کرے، اس پہ خط کھینچے، وہ خط باطل ہو جاتا ہے، وہ قابل گرفتاری ہے. تب وہ جو قائد اعظم نہیں ہے، ایک ملک بنایا ہے، ایک عام انسان تھے، لیکن کیا انہوں نے ایک خدمت کی ہے، اس خدمت کا صلہ یہ ہے کہ ان کی تصویر کا بھی احترام کیا جائے، ان کے بیانات کا بھی احترام کیا جائے. اگر اقبال و قائد اعظم کی شخصیت کا احترام ہے تو ان کے بیانات کا بھی احترام ہے. اگر حسین تابع شریعت ہے تو عزاداری کو بھی تابع شریعت ہونا چاہیے. جیسے جو لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ نہیں لگ سکتا، توجہ رکھیے گا، یہ امام حسین سے مربوط باتیں نہیں ہیں، یہ امام حسین سے دور کرنے والی باتیں ہیں. یہ جذباتی طور پہ تو نوجوانوں کوشش کر سکتی ہیں، لیکن میں نے کہا یہ وہی افراد و تفرید ہے جو حکیم کے نسخے کے علاوہ جو دوا کھائی جائے گی وہ افراد و تفرید کا سبب بنے گی. آج معاشرے میں جو افراد و تفرید ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم حکیم امام کے حکم کے مطابق، اور جا بجا مقامات پر آپ کو امام حسین تابع شریعت ملے گی، مصائب میں بھی فضائل میں بھی. توجہ رکھیے، وقت پورا ہو گیا میرا. جا بجا مقامات پر امام حسین تابع شریعت ملیں گے آپ کو. کوئی ایسا فعل دکھائیے آپ مجھے امام کی زندگی کا جو بالا شریعت ہو، جہاں نعوذ باللہ شریعت کو پامال کیا ہو امام علی مقام نے. کوئی ایک فعل نہیں دکھا سکتے. جناب زینب کی زندگی میں کوئی ایک فعل نہیں دکھا سکتے. یہ اور بات ہے کہ ہم جو ہے وہ غیر مستند کتابوں کا سہارا لے کر اور جو ہے کوئی بھی حدیث جالی گڑھ کر پیش کر دیں، نہیں، میں مستند کی بات کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا، استناد ہونا چاہیے تاریخ سے، معتبر کتابوں سے، معتبر روایات سے. کوئی ایک فعل نہیں دکھا سکتے آپ. تو اگر امام حسین کی زندگی میں نہیں ہے کوئی فعل جو شریعت کو پامال کرے نعوذ باللہ، تو حسین کی عزاداری میں بھی کوئی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ اجر رسالت ہے. تو جو مودت ہے نا, مودت کو اجر رسالت کا ہے. مودت کیا ہے؟ مودت یعنی اہل بیت سے دوستی اور اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی, حتیٰ کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا, اس لیے کہ تمہارے باپ کا قاتل نہیں ہے, یہ امام حسین کا قاتل ہے. تو جو رکھے گا تبرہ کو گالی نہیں بنایا. تبرہ روڈ سے نہیں بنتی ہے. تبرہ 2, 4, 5, 10, 12 پہ لعنت بھیجنے کا نام نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, تبرہ ایک دین کی حقیقت ہے. اس تبرہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. اس تبرہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. اور اللہ کے قرب میں کوئی گناہ کی چیز شامل نہیں ہو سکتی, کسی کی دل آزاری شامل نہیں ہو سکتی. توجہ رکھیے گا, بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں, تولہ تبرہ بہت مفصل موضوع ہے. ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں اور دل آزاری کریں, دوسروں پہ دروازے بند کر دیں, دوسروں کے سامنے ان کے مقدسات کی توہین کریں, یہ کہاں جائز ہے؟ جناب عائشہ ام المومنین مولا کے مقابلے میں آئیں یا نہیں آئیں؟ آئیں. کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی توہین آمیز جملہ مولا کی زبان سے دکھائیے, کوئی ایک جملہ دکھائیے نہ بلاقا میں, نعوذ باللہ کوئی معذرت کے ساتھ مناسب نہیں کہ اس کو مولا سے نسبت ہوں, کوئی رقیق جملہ دکھائیے جس میں اخلاقیات کا دامن جو ہے وہ تار تار کیا گیا ہو. بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں, تبرہ آپ کے باپ کے قاتل پہ لعنت بھیجے گا نام نہیں کہ آپ جیسا چاہیں اپنے باپ کے قاتل پہ لعنت بھیجے. یہ حسین کا قاتل ہے, حسین کے لیے اصول و قواعد ہیں, حسین سے دوستی کے اصول و قواعد ہیں, تو حسین کے دشمن پر لعنت کے بھی اصول و قواعد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لعنت جو ہے, یہ تبرہ جو ہے, یہ حقیقت جو ہے, یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اللہ سے قریب کرے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, امام کہہ رہے ہیں. اور اگر یقین نہ ہے تو گھر جائیے گا, مفاد الجنان اٹھائیے گا اور زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھیے گا, میری پوری مجلس کا خلاصہ آپ کو وہاں مل جائے گا. زیارت عاشورہ کا ترجمہ اٹھائیے گا اور پڑھیے گا, مطالعہ فرمائیے گا, پتہ چل جائے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کہاں کہاں تقرب کا لفظ استعمال ہوگا. تو ثمرات عزاداری میں سے کیا ہے؟ ایک ثمر یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مجلس ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, وہ لوگ جو غلو میں آگے نکل گئے ہیں وہ بھی مجبور ہیں کہ اللہ کا نام لیں, وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ حدیث کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. ان کا کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا, وہ بسم اللہ مثلاً بسم رب علی نہیں, بسم علی نہیں کہہ سکتے. توجہ رکھیے, آج کسی نے مجھے لاہور کی ایک ویڈیو بھیجی کہ جس میں جو ہے وہ قلابے ملائیں گے ہندی. بہرحال کبھی موقع ملا تو اس کا جواب دوں گا, اس کو نقل بھی کروں گا اور رد بھی پیش کروں گا. دیکھیے الفاظوں سے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے نا, معذرت کے ساتھ وقت پورا ہو گیا, یہ جو ترجمے سے جہاد اور اجتہاد کر رہے ہیں نا, یہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بالکل ایسے ہی آج کیا ہو رہا ہے, مثلاً موش گوش دارت دیوار, موش دارت پس دیوار گوش دارت, فارسی کا ایک مقولہ ہے. چوہے کے کان ہوتے ہیں, چوہا جو ہے وہ دیوار میں گھر بناتا ہے, پس دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں, دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں, صغرا کبرا اور نتیجہ دے دیا. دیوار موش گوش دارت, چوہے کے کان ہوتے ہیں, دیوار موش دارت, چوہے کا بیل کہاں ہوتا ہے؟ دیوار کے نیچے ہوتا ہے, پس دیوار گوش دارت, پس دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. آج یہ ہو رہا ہے, واقعی یہ ہو رہا ہے. یعنی بعض اوقات پڑھ کے سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے نام میں چار چاند لگانے کی کوششیں کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا دشمن, اور یہ کلپ موجود ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں, اگر نہیں دیکھے تو تعجب ہے, توجہ رکھیے گا, نہیں دیکھے تعجب ہے کہ ہمارے ہی فاسد العقیدہ زاگرین کے چند جملات کو اٹھا کر اسے پوری ملت تشیع سے منسوب کر کے ملت تشیع کو بدنام کیا جا رہا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اب یہی جملہ کہ علی اور اللہ میں ایک ہی فرق ہے کہ نظر آ جائے علی، نظر نہ آئے اللہ۔ اب کتنا بڑا جملہ ہے یہ، مولا کی پوری توحید کو ہلا دیا۔ مولا کے خطبات اٹھا کے پڑھیے، پہلا خطبہ اٹھا کے پڑھ لیے جو توحید کے بارے میں ہے، اس سے پہلے ہی جملہ جو مولا کا ہے وہی اس کی نفی کرنے والا ہے۔ اب جو مولا کے کلام کے مقابلے میں آئے، میں اسے عالم کہہ سکتا ہوں؟ میں اسے عالم کہہ سکتا ہوں؟ جیسے کہوں گا جاہل ہے۔ توجہ رکھیے کہ معذرت کے ساتھ میری کسی شخص سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ تعلیمات اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تعلیمات اہل بیت کو پامال کیا جا رہا ہے، پھر ضرور سمر کیے کہ ہم بیان کریں، واضح کریں۔ توجہ رکھیے گا، اور آج جو اتحاد کی باتیں ہو رہی کہ اتحاد ہو گیا، اتحاد ہو گیا، کسی ذاکر اہل بیت نے، یہ جو کمیٹی بنی ہے علماء و ذاکرین کی، کسی بھی ذاکر نے، کوئی بھی ذاکر اٹھا لیجئے کراچی کا، جو تھوڑی سی بھی دل میں انسانیت اور حسینیت رکھتا ہے، ایک فیصد بھی کسی نے بھی اس قسم کے ملحدانہ، مشرکانہ، گمراہ کنندہ، ورغلانہ والی باتوں کی کسی ایک نے تائید نہیں کی، سب نے مذمت کی، سب نے مذمت کی، اور باقاعدہ لکھا گیا کہ ہم آئندہ بھی اگر ہوگا تو ہم اس کی مذمت کریں گے، واضح طور پہ لکھا تمام ذاکرین نے، کراچی کے تمام ذاکرین نے۔ یہ بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لہذا تبلّا تبرا اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، پنجتن پانچ سے قریب کرنے کے لیے ہے، اہل بیت سے قریب کرنے کے لیے ہے، امام زمانہ سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ لہذا ثمرات عزاداری میں سے ایک ثمر کیا ہے کہ جتنی عزاداری کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اللہ کا، رسول کا اور اہل بیت کا قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ قرب قرب جسمانی نہیں ہے، قرب مادی نہیں ہے، یہ قرب کون سا ہے؟ قرب روحانی ہے، روح قریب ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ رکھیے گا، روح قریب ہوگی۔ روح کیسے قریب ہوگی؟ روح کوئی مادہ ہے، میٹر ہے، ناپی تولی جا سکتی ہے؟ اگر میرا جسم اتنے کلو کا ہے تو میری روح مثلا اتنے کلو کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جسم کو ناپا جا سکتا ہے، روح کو ناپا نہیں جا سکتا ہے۔ جسم کو تولا جا سکتا ہے، روح کی پیمائش اور اس کے اندازہ گیری نہیں کی جا سکتی۔ تو بس تقرب اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جسمانی تقرب نہیں ہے۔ جسمانی تقرب ہوتا تو پھر جو رسول کے بزم میں سوئے ہوئے ہیں وہ بھی قریب ہوتے۔ اگر جسمانی قرب مراد ہے تو وہ بھی بہت اعلیٰ درجے پر ہوتے۔ توجہ رکھیے گا، نہیں ہے جسمانی قرب در حق مطرح نہیں ہے، قابل توجہ نہیں ہے۔ اہل بیت ہمیں روحانی قرب کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے امام کے لیے کیا کہا؟ اے خدا مجھے ناصر بنا، صحابی نہیں بنا امام کا، کیونکہ صحابی جسمانی قرب رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، ناصر روحانی قرب رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ صحابی امام کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، ناصر امام کی روح اور امام کی مقصد و تعلیمات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ 2017 میں بھی ہوگا اور امام کا ظہور 100 سال بعد ہونا ہے تو وہ امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ تنقید۔ یہ قرب کون سا؟ یہ وہ قرب ہے کہ جس میں اہل بیت کی صفات کا مظہر بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات کا مظہر اہل بیت ہیں اور اہل بیت کی صفات کا مظہر ان کے شیعہ ہیں، اور یہ مولا کائنات نے کہا ہے ان شیعتنا خلقوا من فاضل دینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے، وشعاع انوارنا، اور ہمارے انوار کی شعاؤں میں سے خلق ہوئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ لائٹ جو ہے، یہ لائٹ جو آ رہی ہے، نور جو آ رہا ہے، پتہ چلتے چلتے غائب ہو جائے بیچ میں، ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، نہیں ہو سکتا۔ جو لائٹ کا فلو ہے اس میں خلل واقع نہیں ہو سکتا جب تک کوئی حاجب نہ آ جائے، حائل نہ آ جائے، والا جو نور جو ہے وہ مسلسل اپنا سفر جاری رکھتا ہے جب تک کوئی رکاوٹ نہیں آ جائے۔ امام علی کہہ رہے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، ہماری مٹی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ جب شیعہ اہل بیت کے نور ان کی مٹی سے خلق ہوئے ہیں تو کیا ان میں جدیدی صفات ہونی چاہیے یا حسینی صفات ہونی چاہیے؟ مجلس سے عذاب یزید اور آل یزید اور آبا و اجداد یزید پہ لعنت بھیج کر حسینی صفات اپنانے کا نام ہے۔ درود بھیجا محمد و آل محمد، یہی تولا و تبرہ ہے عزیز علی کرم۔ بس میں نے آپ کے ذہن کا تمام کیا، اور کسی موقع پہ میں نے کہا تھا یہ جو جناب زینب نے عزاداری دی ہے یہ ایک جملے سے شروع ہوئی، ہائے حسین، ہائے واہ حسینہ، اس میں تین حقیقتیں پوشیدہ ہیں: مظلومیت حسین، ظلم یزید، عظمت دین مصطفیٰ۔ بس آج چاہتا ہوں کہ کل چونکہ اس خانے کی آخری مجلس ہوگی لہذا کل جو ہے وہ مدینہ واپسی کے مصائب و مدینہ پہنچنے کے مصائب ہوں گے، آج چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے مصائب کو کسی اور انداز سے دور بھیجیے محمد والا۔ حسین اور اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے، حسین کی تربت میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا ایران کا ایک صوبہ ہے کردستان، جہاں پہ جب جلوس لگتا ہے عاشور کا تو اہل سنت آتے ہیں اور خواتین خصوصاً اپنے گھر سے اوڑھنے والی چادریں، دوپٹے اور اسکارف لا کر جلوس کے راستے میں بچھاتے ہیں تاکہ جلوس اس پہ سے گزرے، اگر کوئی اس سے ہٹ کے چلنا چاہتا ہے تو نہیں اس پہ سے گزر۔ جب جلوس چلا جاتا ہے ہر شخص آ کے اپنے کپڑے کو اٹھا کر اس کو ایک پوٹلی میں محفوظ کر دیتا ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم کر رہے ہو، تو میں سننا تو تمہاری ایسی قربت اور نصیب اور عقیدت کیسی ہے؟ کہا کہ جو حسین کے ظاہر جا رہے ہیں نا، حسین کے معنی حسین کا قبر منانے والے، ان کے قدموں کی مٹی خواب ہمارے کپڑے میں آ جاتی ہے، اور جب بھی ہمارا کوئی مریض ہوتا ہے ہم یہ کپڑا شفا کے لیے اس پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہے حسین سے محبت، اور جسے اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے ضروری ہے۔ تہران میں ایک عیسائی جوڑا رہتا تھا، اس کی بچی اپاہج تھی، بہت بیمار تھی، شفا یاب نہیں ہوئی۔ نو محرم کا دن ایران میں حضرت مولا عباس سے منسوب ہے، ہمارے آٹھ محرم ہے وہاں نو محرم مولا عباس سے منسوب ہوتا ہے۔ یہ میاں بیوی بی گئے، دیکھا شیعہ جو ہے ماتم کر رہے ہیں، ابو الفضل ابو الفضل ابو الفضل ماتم ہو رہا ہے، یہ آئے اور انہوں نے بھی بچی کو نہیں لے جا سکے، بچی بڑی تھی، بچے کے گرد گھومنا شروع کیا، سیدھے ہاتھ پر ابو الفضل ابو الفضل ابو الفضل ابو الفضل، ماتم کرنے کے بعد جا کے سو گئے۔ تھوڑی دیر میں بچی خواب اٹھ کے بیدار ہو گئی، کھڑی ہو گئی، جو چل نہیں سکتی تھی وہ چلنے لگی، ماں کے کمرے میں پہنچی، ماں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بیٹا یہ کیا حالت ہے؟ کہا کہ ابھی آپ کسی کو پکار رہے تھے نا، ابو الفضل ابو الفضل، وہ بھی آیا تھا، اسی نے مجھے شفا دیا۔ اللہ اکبر، اسی نے مجھے شفا دی ہے۔ کہا کیسے؟ کل جب آپ چلے گئے تو ایک شخص آیا جس کے چہرے سے عبادت کے آثار نمایاں تھے، کہا کہ بیٹا کھڑی ہو جاؤ، تو میں نے کہا میں کھڑی نہیں ہو سکتی، میں سالوں سے چل نہیں پائی ہوں۔ کہا کہ نہیں، ہم کہہ رہے تم کھڑی ہو جاؤ۔ کہا کہ اچھا آپ ذرا اپنے ہاتھ دیجئے، میں آپ کے سہارے سے کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ کہا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں بیٹا، سمجھ گئے نا، میرے ہاتھ نہیں ہیں بیٹا، میں تم سے کہہ دوں تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہتے تھا بچے کھڑے ہو گئی، ارے ابو الفضل جو دوسرے کے بچوں کو شفا دے، ارے جب سکینہ کے تماچے لگتے ہوں گے، ارے عباس کی روح کیسے تڑپتی ہوگی، ارے جب بہن آ کے لبرٹی ہوگی بھیا. ارے اب پیٹھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ تازیانے برداشت کر سکوں. ارے ابو الفضل عباس کی روح تڑپتی ہوگی. ارے جب سید سجاد کے آ کر ارے جب در مارے جاتے ہوں کہ سر حسین آگے نہیں بڑھتا سید سجاد کی روح. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس خلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے اس دعا و توسل کے لیے بکاؤ ماتم کو ہم سب اور صاحب خانہ کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کے توسل سے بارگاہ بی بی فاطمہ تو زہرہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. ہمیں حقیقت تولا و تبرع کو پا کر اس کے مطابق زندگی گزار کر اپنا اور اہل بیت کا قرب عطا فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو نثار و جانب شروع فرما. ماتم ہو سکے.